بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت والا حضرت شیخ دامت برکاتہ ایک جگہ پر بیان کے لیے تشریف لے گئے تھے, وہاں سے واپسی میں دیر ہو گئی تو مسجد اختر میں نماز پڑھنے گئے. تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تعالی تشریف لے آئیں گے. یہ واعظ ہے موعظ اختر نمبر 58, اولاد کو دین نہ سکھانے کا وبال. حضرت والا حضرت شیخ العرب العجم مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واعظ ہے اور ہل پارک کی ریاض مسجد میں ہوا تھا. رمضان مبارک کی 27ویں شب کو اور رات 12 بجے سے 2:30 بجے تک 2.5 گھنٹے کا یہ واعظ. حضرت والا بھی بڑے حضرت والا رحمت اللہ علیہ بھی اپنی صحت کے زمانے میں شہر کے مختلف مساجد میں بیانات کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے, تو یہ درد دل امت میں پھیلانے کا جذبہ جو ہے, جیسے حضرت والا ہمارے حضرت شیخ دامت برکاتہ حضرت شاہ فیروز میمن صاحب دامت برکاتہ میں, تو یہ ایک طرح سے میراث ہے بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, اور پھر اس طرح سے پیچھے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, یہ سارے بزرگان دین امت کی ہدایت کے لیے مختلف جگہوں پر بیانات کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. اولاد کو دین نہ سکھانے کا وبال. حضرت والا نے اس میں خطبہ پڑھا ہے, الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شیء قدیر, الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. حضرت والا فرماتے ہیں, معزز سامعین کرام, آپ حضرات کے سامنے اس وقت میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے, اس آیت کے مضمون میں اللہ تعالی نے ہماری پیدائش اور تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں, تبارک الذی بیدہ الملک, مبارک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سارا جہان ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے. مبارک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سارا جہان ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے. وہو علی کل شیء قدیر. اس کے اس آیت سے ملتی جلتی ایک آیت ہے, رحمتی وسیعت کل شیء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے. تو شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو شیطان نے آ کر یہ وسوسہ ڈالا اور گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ میں بھی اللہ کی رحمت سے بخشا جاؤں گا. تو انہوں نے فرمایا کہ تو مردود ہے, تو کیسے بخشا جائے گا. یہ بات حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بڑے حضرت نے اپنے واعظ میں بیان فرمائی تھی کہ تو کیسے بخشا جائے گا, تو مردود ہے. تو جب شیطان اس قسم کے وسوسے ڈالے, گمراہ کرنے کی کوشش کرے, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس کو جواب نہیں دینا چاہیے, کیونکہ شیطان کو تمام انبیاء کرام کی شریعتوں کا علم حاصل ہے, ہم اس کے علم کو نہیں پہنچ سکتے. اور ہمیں یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ شیطان کے وسوسے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس کی طرف التفات مت کیا کرو. لیکن پھر حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس شیطان کے اس وسوسے کا جواب, اس دعوے کا جواب مجھے اللہ تعالی نے عطا فرمایا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد الملت فرماتے ہیں کہ اس دعوے کا جواب اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا. اور پھر ادب دیکھیے, فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے عطا فرمایا, خود اپنی طرف نسبت نہیں کی بلکہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کی کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شیطان کے اس سوال کا جواب عطا فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر شے پر وسیع ہے اور شیطان پر بھی وسیع ہوگی. شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لے گی, لیکن پھر مثال دی کہ شیطان کو جو رحمت اللہ کی ڈھانپے گی اس کی مثال, حصی مثال, چونکہ ہماری عقل محدود ہے تو دنیاوی ایک مثال دی جا سکتی ہے جس کو ہم سمجھ سکیں. تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص کو اپنے کسی ماتحت کو سزا دینے کے لیے اس کو 100 جوتے مارنے کی قدرت حاصل ہے اور وہ 90 جوتے مار کر 10 جوتے مارنا چھوڑ دے تو کہا جائے گا کہ یہ میں نے تیرے اوپر 10 جوتوں کی رحمت کر دی، بخشش کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ شیطان کو جو عذاب دیں گے قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ عذاب دینے کی قدرت حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو ذات لامحدود ہے، شیطان کی ذات تو محدود ہے۔ تو جو بھی عذاب اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ اس کو عذاب دینے کی قدرت حاصل ہے، جب نہیں دیں گے تو یہ جو مزید عذاب ہے اس کو نہیں دیں گے تو یہ اس کے حق میں رحمت ہی ہوگی۔ تو وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ خلق الموت والحیات، اسی نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا ہے، اور موت اور زندگی کو کیوں پیدا فرمایا آگے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ لیبلوکم ایوکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں موت کو مقدم فرمایا اور زندگی کو مؤخر بیان فرمایا، حالانکہ زندگی پہلے ملتی ہے، موت بعد میں آتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میرے شیخ و مرشد مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر پڑھائی تو مجھ سے فرمایا کہ اختر میاں، جانتے ہو کہ پہلے زندگی عطا ہوتی ہے، حضرت کا نام لیا کرتے تھے، کبھی حکیم اختر، کبھی اختر میاں، کبھی مولوی اختر۔ تو فرمایا کہ اختر میاں، جانتے ہو کہ پہلے تو زندگی عطا ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں موت کو پہلے بیان فرما رہے ہیں، تو موت کو پہلے کیوں بیان کیا؟ حالانکہ پہلے تو زندگی عطا ہوتی ہے، پہلے انسان پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کو موت آتی ہے، لہذا یہاں خلق الحیات والموت ہونا چاہیے تھا۔ حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا سوال کہ یہاں پر تو خلق الحیات والموت ہونا چاہیے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے خلق الموت والحیات، تو اس میں آخر راز کیا ہے؟ پھر خود ہی جواب ارشاد فرمایا کہ اس میں یہ راز ہے کہ جس زندگی کے سامنے اپنی موت ہوگی وہ زندگی اپنے خالق کے ساتھ وابستہ رہے گی اور پردیش کی رنگینیوں کے جال میں نہ آ سکے گی اور اصلی وطن کی حیات کو برباد نہ کرے گی۔ جو شخص اپنی موت کو سامنے رکھے گا حقیقت میں اس کی زندگی زندگی ہوگی، ورنہ وہ زندہ رہتے ہوئے مردوں سے بدتر ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی سے پہلے موت کو بیان فرمایا کہ اگر تم نے موت کو فراموش کر دیا، موت کو بھول گئے، تو تمہاری زندگی زندگی کہنے کے قابل نہیں ہے۔ زندگی جب زندگی ہوگی جب اس کے سامنے موت ہوگی۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حجرے میں دو شعر لکھ کر لگوائے ہوئے تھے اور اس کو السلام علیکم حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حجرے میں دو شعر لکھ کر لگوائے ہوئے تھے اور اس کو روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ اتنے بڑے مشین کو لیے نہیں دے گی۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے حجرے میں دو شعر لکھ کر لگوائے ہوئے تھے اور اس کو روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ اتنے بڑے حکیم الامت مجدد الملت جن کی 1500 تصانیف ہیں، مگر وہ بھی تھانہ بھون میں اپنے حجرے کے اندر اپنی نصیحت کے لیے دو شعر لکھوا کر ان کو روزانہ ملاحظہ فرماتے تھے۔ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔
بغیر مائک کے یہاں کر لیتے، وہاں آواز آتی رہی۔
الٹا نہیں ہے, آپ نے الٹا رکھا ہے. اچھا اچھا سمجھ گیا. خواتین بتا دیں آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے وہاں پر, صحیح ہے یا آواز صحیح. یہاں تو بند کریں گے نا ابھی, اس میں تو آواز صحیح نہیں ہے ابھی. وہ مائک یہ دے دیں, وہ قادر والا نہیں ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے خزائن معرفت اور محبت, جس میں 1969 کے ملفوظات حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیے, اور حضرت کا یہ چھپا ہوا درد دل الحمدللہ دنیا میں آیا ماشاءاللہ. بھائی اس کے اس مائک کو کیا ہو گیا بھائی؟ اس کی آواز تو ماشاءاللہ سب سے زیادہ بہترین ہوتی ہے. کون سب اناڑی جمع ہو گئے ہیں کیا آج؟ کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. کلاڑی لے کر آ گئے اناڑی. اللہ کے کرم سے پورے اتنے اسفار وغیرہ میں اس کی آواز جو بڑی مشین ہے اس سے بھی اب دیکھو آواز ہوئی نا. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سائنس جواب دے کے اس کی کیا وجہ ہے, یعنی کہ یہاں ساری سائنس سائیں سائیں کرنی لگتی ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی وہ دے دو نا مجھے دوسرا جو مائک جو ہاتھ میں رکھنے کا ہے, یہ کارڈلیس بار میں گڑبڑ کرتا رہتا ہے سارا. یہ کارڈلیس اور جگہ چلتا ہے, ہمارے یہاں چلتا ہی نہیں, اتنے برس ہو گئے. پتہ نہیں شاید کسی نے اس شخص نے شاید اس کو ہاتھ میں لے لیا جس نے کہا تھا جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی ہو جاتی ہے. سچ کہہ رہا ہوں, آج تک یہ مائک چلا نہیں یہ کارڈلیس کا. یہ صحیح ہو گیا کہ یہاں کا؟ یہ حضرت والا بات اس پہ فرما رہے ہیں, دیکھو یہ دیکھو یہ واجہ ساتھ بیٹھا ہے نا, اس کی کرامت ہے یہ. اس سے نہیں وہاں سے پہلے وہ لگا رہے نا, وہ بس اس کو بند کرو. اس کو قریب کر دیں بس. اے بھائی سیکھ لو مہربانی کر کے. یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ناظم آباد کا قصہ ہے کہ ایک شخص تھا زانی تھا, اور کوئی گناہ نہ چھوڑا تھا. بھیا فہد آپ چلے جاؤ نا, آواز ابھی تک ایسے ہی ہے. ہوشیاری بہت دکھاتا ہے, آتا جاتا کچھ نہیں ہے. اب دیکھیں فرق پڑ گیا نا, اتنا عرصہ ہو گیا سیکھا ہی نہیں اس کام کو. نازم آباد کا ہی قصہ ہے کہ ایک شخص تھا, زانی تھا, کوئی گناہ نہیں چھوڑا تھا. مرنے لگا تو باتیں کر رہا تھا کہ مجھے فلاں ڈاکٹر کو دکھاؤ, فلاں کھانا کھلا دو. زبان سب باتوں کے لیے کھلی ہوئی تھی. اس سے کہا گیا کہ اب توبہ کر لے, تو نے بہت گناہ کیے ہیں. تو کہنے لگا بس یہی لفظ منہ سے نہیں نکلتا. کیوں صاحب, یہ تا واؤ با ہا پر کس نے پہرا ڈال دیا؟ ہر وقت گناہ, مستی, لڑکیاں, ٹیلی ویژن, نیٹ, کیبل, ہر وقت زنا, کوئی گناہ نہیں چھوڑا. تو مرتے وقت اس میں دیکھو بھائی چارجنگ شاید کم ہو رہی ہے, اس کو ڈائریکٹ لگا دو, ورنہ اس کا آواز تو الحمدللہ پوری مسجد میں گونجتا ہے. الحمدللہ جو سفر وغیرہ گئے انہوں نے دیکھا ہے خود, پوری مسجد میں ایک یہی کافی ہوتا ہے اللہ کے کرم سے, بڑی مسجد میں بھی. یا شاید کوئی بٹن دبا ہوا رہ گیا ہے, یا کوئی چیز کھولی نہیں, اور تو آواز کم کرنا پڑتا ہے. پورے سفر میں یہی ساتھ رہا الحمدللہ. اس کے بعد اور کتنے منگائے دبئی سے, اب یہاں انہوں نے کہا کہ یہاں بھی ہم نے ایجنسی دے دی ہے, ریگل پر کسی کو ایجنسی دے دی ہے. کیوں صاحب, یہ جو الفاظ ہیں چار لفظ جو ہیں, تا واؤ با ہا پر کس نے پہرا ڈال دیا؟ تمام الفاظ کے لیے زبان کھلی ہوئی ہے اور ان چاروں لفظوں کے ادا کرنے سے قاصر ہے. ڈاکٹر لاؤ, کھانا لاؤ, سب کہہ رہا ہے, توبہ نہیں منہ سے نکل رہی, کیونکہ ساری زندگی تو بدماشی کی, لڑکیوں کے اندر گھسے رہے, لڑکوں سے کالا منہ کرتے رہے, اور اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جب وقت آ گیا بلانے کا تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے لفظ ہی نہیں نکل رہے. بھائی میں سچ کہہ رہا تھا نا آواز کے بارے میں, ایسے ہی تو نہیں ٹھوک رہا تھا نا مجھے, کیونکہ اور پھر ایسا الحمدللہ اس کا آواز ہے کہ گلے پر لوڈ بھی نہیں ہوتا. ابھی بھی کوئی بٹن دبا ہوا ہوگا, مشین کا نہیں, کسی کے دماغ کا. سائنس جواب دے کے اس کی کیا وجہ ہے. دیکھو حضرت والا کے پیارے, یہ رات کو پھر وہی ہوا کہ جو کتاب پڑھنی تھی پھر بابا یہ گاڑی میں رہ گئی, اور واقعی یہ آسمانی مددیں ہیں, پھر گاڑی میں رہ گئی کتاب, اور پھر درمیان سے کھولا تو یہ نکل آیا. دل چاہ رہا تھا کہ بندی نہ مضمون ہو اور ختم بھی نہیں ہوگا اتنا جلدی, حالانکہ اس کتاب میں چھوٹے چھوٹے ملفوظات ہیں. اور اللہ کرے میری نیت عمل کرنے کی ہو, اور اللہ کرے صحابہ کی نقل ہو, یہ سن لیا عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس نیت سے اگر ہم بیٹھیں گے, بڑی اچھی نیت لے کر آئے ہیں آپ, معاف کر دیا, بڑا ٹھاٹ سے سو رہا ہے, ایسے کیا کرتا ہے وہ, تو میں بیچ میں رکا تو آنکھ کھلی, ورنہ سوتے رہتے. کیا سائنس جواب, بڑا ٹھاٹ سے سو رہا ہے ایسے, اب جب تھوڑی دیر آواز رکی ایسے دیکھا میری طرف. سائنس جواب دے کے اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں ساری سائنس سائیں سائیں کرنے لگتی ہے. سائنس کیا ہے؟ بیچاری مخلوق ہے. وارے میرے پیارے شیخ, جواب بھی سائنٹیفک دیا حضرت نے, سائنس پڑھے ہوئے نہیں تھے. اگر خالق ہے تو ایک, اگر کوئی سائنس خالق ہے تو ایک بھونگا ہی بنا کر دکھا دے, سارے سائنسدان لگ جائیں, قیامت تک ایک بھونگا نہ بنا سکیں گے. آج کل ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقے نے نعوذ باللہ سائنس کو معبود بنا لیا ہے. جو بات سائنس کی حدود میں نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے ہیں, حالانکہ انہیں سوچنا چاہیے کہ سائنس تو خود ایک فن ہے, عقل کی پیداوار ہے, مخلوق ہے. کیا سائنس نے زمین اور آسمان پیدا کی؟ اگر اس کا ترجمہ انگلش میں ہو جائے نا, اور براہین قاطعہ کا اور معرفت الہیہ کا, میت الہیہ کا, تو پتہ نہیں کتنے ہزار مسلمان ہو جائیں. اور یہ شارٹ اس کا بھی صحیح ترجمہ ہو جائے نا, کیا سائنس نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں؟ اللہ کی پیدا کی ہوئی اشیاء میں کچھ تصرف کر کے ان سے کام لے لیتی ہے سائنس. ہاں اگر زمین آسمان یا کوئی جاندار پیدا کر دیتی تو اس کا کمال تھا, لیکن ہم نے اس کو قرآن اور حدیث سے بھی زیادہ سمجھ لیا ہے سائنس کو, نعوذ باللہ. جنہوں نے زمین آسمان پیدا کیے, چاند سورج پیدا کیے, ان کے علم سے بھی زیادہ سمجھ لیا ہے. اس لیے جو بات سائنسدان کے سمجھ میں نہیں آتی وہ ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی. کہتے ہیں کہ یہ بات ان سائنٹیفک ہے، حالانکہ چاہیے تھا کہ سائنس کو دین کے مطابق کرتے نہ کہ دین کو سائنس کے مطابق، کیونکہ دین کے احکام میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. جملہ دیکھیے گا آپ، دین کے احکامات میں آج تک تبدیلی نہیں ہوئی، نہ قیامت تک تبدیلی ہوگی. اور سائنس کے نظریات روزانہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جیسے نیوٹن کے صدیوں پرانے نظریے کو اس دور کے ایک سائنسدان آئنسٹائن نے غلط ثابت کر دیا. اگر سائنس کے زور پر چاند پر پہنچ گئے تو چاند کا پیدا کرنا مشکل ہے یا چاند پر پہنچ جانا مشکل ہے؟ اس لیے اگر کہیں سائنس کا اور دین کا ٹکراؤ ہوتا معلوم ہو تو سائنس کو چھوڑ دو اور دین کو پکڑ لو. کاش کے وقت تھم جائے، مضمون پورا ہو جائے. تو سائنس کو چھوڑ دو، دین کو تھامے رہو کہ وہ اللہ کا علم ہے. حالانکہ اگر عقل سلیم ہو تو سائنس کی ایجادات سے اسلام کی حقانیت اور ظاہر ہوتی چلی جاتی ہے. آدمی اپنے عقل سے تو ایسے کرشمے کر سکتا ہے کہ چاند پر پہنچ جائے، اور نبی کو اللہ یہ معجزہ نہیں دے سکتا کہ وہ چاند کے ٹکڑے کر دے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے ٹکڑے نہیں کر دیے؟ اب نبی کے معجزوں کا انکار کرنے والے آئیں اور جواب دیں کہ تمہیں تو اتنی قدرت ہو سکتی ہے، کیا اللہ کی اتنی قدرت بھی نہیں کہ رسول کے ہاتھ پر معجزے دکھلا دیں؟ بس جہاں سائنس فیل ہوتی ہے وہاں قرآن اور وحی فیل نہیں ہوتے. ہم وہی دیکھیں جو وحی دیکھتی ہے. سائنس چاہے خاموش ہو یا انکار کرے، تب تو ایمان ہے، ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو لو. جب آدمی کسی چیز سے حد سے زیادہ مروب ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ علماء کو چاہیے کہ سائنس کے مطابق دین کو ڈھالنے کی کوشش کریں. حالانکہ دین اگر ایسا سستا ہوتا تو اب تک پرخچے اڑ چکے ہوتے. جیسے سائنس دانوں نے اندازہ لگایا کہ ڈھاکہ میں اکثر 200 میل فی گھنٹے کی رفتار سے طوفان آتا ہے، لہذا اگر 300 میل فی گھنٹے کی رفتار کو سہ جانے والا بند باندھ دیا جائے تو نہ ٹوٹے گا. اگلے سال 400 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفان آیا اور سارے بندوں کے پرخچے اڑا دیے. اس کو روک کر دکھاؤ. یہ جو سائنسدان آپ دیکھو، یہ تو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ آئے دن اخبار میں آتا ہے کہ تیز بارش ہوگی، آتی ہی نہیں ہے. یہ اعلان ہوتا ہے کہ اتنا طوفان آئے گا، اس لیے کئی بار کینیڈا امریکہ میں اس طرح ہوا ہے، اتنی جگہیں خالی کر دیں، اتنے میل تک علاقے خالی کر دیں، طوفان آگے بڑھ گیا. اور اپنے آنکھوں سے میں نے اخبار میں تصویر دیکھی بغیر جاندار کے، کہ پانی کا جہاز جو ہے وہ پل پر بیٹھا ہوا تھا. اتنا بھاری جہاز کس نے اوپر پہنچا دیا؟ تو سائنس ان کی فیل ہو جاتی ہے. کتنی بار جنگلوں میں آگ لگی ہے، ہیلی کاپٹروں سے بجھا رہے ہیں، بجھ نہیں رہی آگ. کس نے اس کو ہوا کو تیز کیا ہوا؟ ہوا روک کر دکھائیں، سونامی کے طوفان کو روک کر دکھا دیتے، یہ بتا دیں گے کہ آنے والا ہے طوفان. یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کو ہم روک لیں گے. ارے ہوا کو روک کر دکھا دیں. میں وہ ہوا نہیں کر رہا، دوسری ہوا کہہ رہا ہوں. آواز کو کنورٹ کر کے دکھا دیں، کتنے شرمندگی ہوتی ہے خصوصاً بیوی کے سامنے. چلو یہی کام کر کے دکھاؤ. یہ سائنسدان سے آپ نے کہے، بہت بڑا دنیا کا سائنسدان، اس سے آپ نے کہے کہ آپ کا لینڈ کتنے منٹ کتنے سیکنڈ پر بیت الخلا کے فلش پر آپ کا پہلا لینڈ کب لینڈنگ کرے گا، بھاگ جائے گا. کیونکہ اگر وہ ٹائم دیتا ہے اور دست لگ گیا پھر کیا ہوگا، اور اگر قبض ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، بھاگ جائے گا، وہاں سے رکے گا نہیں. جب کوئی ایسا سائنسدان بات کرے نا، ایک ہندو ٹیچر تھا، اس نے کہا میں اپنے عقل سے جو ہے وہ جب تک کسی چیز کو دیکھتا نہیں ہوں مانتا نہیں ہوں. ایک مسلمان بچہ کھڑا ہو گیا، کہا ایکسکیوز می آپ کی عقل ہے؟ کہا ہاں کیوں نہیں ہے؟ کہا دکھائیے. کہا پھر مان لیجئے کہ آپ بے عقل ہیں. کلاس روم چھوڑ کے بھاگ گیا. عقل دکھاؤ نا، آپ کہہ رہے ہیں عقل ہے نا آپ کے پاس، تو عقل دکھاؤ. آپ کہتے ہیں میں جب تک دیکھوں نہیں، جب تک جو ہے میں نہیں مانتا. بچہ ماں کے پیٹ میں دیکھو. بہت سے لوگوں نے حضرت والا سے کہا کہ حضرت ہمارے یہاں کچھ سائنسدان قسم کے لوگ ہیں، بغیر بہت اکڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، میرے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. الٹرا ساؤنڈ تو سب معلوم ہو جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ سے تو سب معلوم ہو جاتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. تو پیارے شیخ کا جواب بتاتا ہوں آپ کو میں. فرمایا کہ الٹرا ساؤنڈ میں بیٹے اور بیٹی کا پتہ چلتا ہے کچھ ماہ کے بعد. ٹھیک، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے. آگے دوسرا جملہ سنیے نا مزیدار. فرمایا ڈاکٹروں کو پتا چلا الٹرا ساؤنڈ سے، اللہ کو بغیر الٹرا ساؤنڈ کے پتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پیدائش سے پہلے پتا ہے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ بنیاد رکھواتے ہیں اپنی رحمت سے تب اللہ کو پتا ہوتا ہے. تب کوئی مائی کا لال بتا کر دکھائے ذرا. فرمایا بس آلے سے لے لیا, اللہ تعالیٰ بغیر آلات کے جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. الٹرا ساؤنڈ بتائیں, کوئی آلہ فٹ کر دو, 24 گھنٹے کے آنکھ بن رہی ہے, اس میں نور ڈل رہا ہے. چلو تم نے کوئی اکوپمنٹ سے بتا بھی دیا کہ آنکھ بن رہی ہے, نور کا تمہیں کب پتا چلے گا؟ ہم حیران ہو جاؤ, ارے بتا دیا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, اس میں کون سا بڑا کمال ہو گیا. آدمی جب کسی چیز سے حد سے زیادہ مروب ہو جاتا ہے تو علماء کو کہتا ہے کہ اچھا یہاں سے چلا تھا کہ اگلے سال 400 میل فی گھنٹے کے رفتار سے طوفان آیا اور سارے بندوں کے پرخچے اڑا دیے. ہے کوئی سائنس والا جو ہواؤں کی رفتار پر پابندی لگا دے کہ آپ 200 رفتار سے زیادہ, 200 رفتار بھی کیوں, روک لو, طوفان آئیں گے ہی نہیں. فرمایا کہ کوئی ہے جو شرقی ہوا کو غربی کر دے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تصریف الریاح آیات لقومی یا قلون, عقل مندوں کے لیے ہواؤں کی رفتار میں نشانیاں ہیں کہ ابھی شرقی ہوا چل رہی ہے, ایک منٹ نہیں لگا کہ غربی ہوا ہو گئی. پورے کرہ ہوا کو ایک منٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں. یہ پورے کرہ ہوا کو ایک لمحے میں کس نے تبدیل کیا؟ ہے کوئی سانسداں جو ہواؤں میں تصرف کر کے دکھائے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سائنس پڑھنے کو حرام بتلا رہا ہوں, یہ ہمارے شیخ ہیں. سائنس کے غلام مت بنو. میں نہیں کہتا کہ سائنس مت پڑھو, سائنس پڑھنا حرام نہیں, ذہن کو کافر بنا لینا حرام ہے. دیکھو کتنا فرق ہو گیا, ذہن کو کافر بنا لینا حرام ہے, انگریزی پڑھنا حرام نہیں, انگریز بننا حرام ہے. جلد دیکھو, انگریزی پڑھنا حرام نہیں, انگریز بننا حرام ہے کہ ان کی طرح کپڑے, ان کی طرح لباس, ان کی طرح شیو کرنا, ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے, داڑھی کا بچہ رکھنا واجب ہے, چاول برابر کم کرنا, داڑھی منڈانا حرام ہے. ہم انگریزی پڑھنے کو منع نہیں کرتے, انگریز بننے کو منع کرتے ہیں. انگریزی خوب پڑھو لیکن اپنے کلچر کو فنا مت کرو. گاندھی کو دیکھ لو کہ لندن کی سڑکوں پر لنگوٹی باندھ کر چلتا تھا, کہتا تھا کہ اگر میں انگریزوں کا کلچر اپناؤں گا تو میرا کلچر فنا ہو جائے گا. افسوس, ایک کافر کو تو اتنی عقل ہو گئی اور ایک باطل مذہب کے پیروں کو ایسی سمجھ آئے اور ہمیں اپنے سچے مذہب پر ایمان نہ آئے. گاندھی تو جہنم میں جلے گا, ہم اگر مذہب پر چلیں گے تو جنت ملے گی. گرو نانک کو دیکھ لو, اس کی محبت میں سکھ جہاں ہوتے ہیں دنیا میں, چاہے جرمن ہو, چاہے جاپان ہو, چاہے دبئی ہو, چاہے جدہ ہو, جہاں جائیں گے پگڑی پہنی ہوگی, کڑا ہاتھ میں ہوگا, کرپان ہوگا, داڑھی ہوگی. کوئی پوچھے کیوں داڑھی رکھی ہے, کہا چپ ہوئے, گرو نانک کی محبت میں رکھی ہے. گرو اکبر تھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکبر ہیں؟ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنانی چاہیے نا, وہ گرو کی بات اپناتے ہیں, ڈرتے ہی نہیں ہیں معاشرہ سے. بہت برس پہلے ایک سکھ تھا, اس کو فوج میں اس نے انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا آپ انٹرویو میں تو پاس ہیں لیکن آپ کی داڑھی ہے اس لیے آپ کو یہ جاب نہیں ملے گی. اس نے اس وقت کے پریزیڈنٹ کو خط لکھ دیا کہ میں 2.5 من کا دوڑ سکتا ہوں, داڑھی بیچ میں چھٹانگ بھر کی کیا رکاوٹ کرے گی, میں اپنے گرو کے کلچر کو نہیں چھوڑ سکتا. پریزیڈنٹ نے اس کو اپوائنٹمنٹ کر دیا کہ جاؤ تمہاری کو نوکری پکی. اور ہم مذہب پر چلیں گے تو جنت ملے گی, لیکن اس کے باوجود ہم انگریزوں کے کلچر میں فنا ہو رہے ہیں. ہمیں تو اپنی اسلامی تہذیب کو اپنانا چاہیے تھا لیکن ہم نے انگریزوں کی تہذیب کو اپنے تہذیب پر فوقیت دے دی. ہم بس اسی ذہنیت کو حرام بتلاتے ہیں, ورنہ اگر صرف انگریزی پڑھتی ہو تو کیا بات ہے. انگریزی دور کے گورنر اور علی گڑھ یونیورسٹی کے سابق چانسلر نواب چھتاری کا پوتا تھا. اللہ نے جب توفیق دی تو داڑھی بھی رکھ لی, لباس بھی بالکل شرعی, کوئی دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ انگریزی پڑھا ہوا ہے. ایک بار میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ علی گڑھ سے سفر کر رہا تھا ڈیلکس ٹرین میں, دوسرے ڈبوں میں جا کر حضرت کے ملفوظات کا انگریزی میں ترجمہ کر کے لوگوں کو سنایا. یا ربڑ لائیے گا ذرا یہاں رکھنے کے لیے, اس کو لگانے کے لیے. ربر کہاں ہے بھائی؟ دیکھو بھائی وہاں ربر جو ہے رکھا ہے. پھر آ کر حضرت سے عرض کیا کہ آپ کے ملفوظات کو میں نے لوگوں کو انگریزی میں سنایا. حضرت بہت خوش ہوئے. انگریزی پڑھ رہے ہو تو بجائے اس نیت کے کہ انگریز بنوں, نیت بدل لو کہ انگریزوں کو اسلام پیش کروں گا. اس کے اوپر رکھ دیں تاکہ دونوں کام بنے. بس ٹھیک. انگریزی پڑھ رہے ہو تو بجائے ہمارے یہاں خواتین آتی ہیں، اس میں سے کچھ خواتین نے بہت انگریزی پڑھی دی ہے، بعد میں اللہ نے ان کو جس فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس فرما لیا، تو کسی جگہ بیٹھی تھی ہاسپٹل میں یا کہیں تھی، تو وہاں پر ایک خاتون گڑ گڑ انگریزی بول رہی تھی روب مارنے کے لیے، برقع پہنا ہوا تھا ان کو، ہینڈ گلوز ساکس وغیرہ سب، تو ایسی روب مارنے کے لیے انگریزی بول رہی تھی، انہوں نے بھی انگریزی شروع کر دی، اٹھ کر بھاگ کر چلی گئی وہاں سے۔ مجھے خط لکھا حضرت والا حیات تھے کہ یہ اس طرح انگریزی بول کر نے ریا تو نہیں کیا، حضرت والا نے جوش میں آ کر فرمایا کہ بہت اچھا کیا، انگریز ٹیڈی میموں کو یہی جواب ملنا چاہیے تھا، بہت اچھا کیا تم نے شاباش، اسی طرح گڑ گڑ تم بھی بولو۔ تو فرمایا کہ اس نیت کے ساتھ کہ میں دین پھیلاؤں گا انگریزی میں، پھر انگریزی پڑھنا عبادت ہے، وارے میرے شیخ، انگریزی پڑھنا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ ڈپٹی کلیکٹری میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو کر ولی اللہ ہوئے، حالانکہ ڈپٹی کلیکٹر تھے لیکن وضع قطع اسلامی تھی، خوبصورت بھی بہت تھے، غوری خاندان کے تھے، گورے چٹے گول ٹوپی شیروانی اور پائجامہ پہنتے تھے۔ ایک بار سب افسران کو کمشنر نے بلایا تھا، انگریز تھا، سب کوٹ پتلون میں تھے، خواجہ صاحب پہنچے تو کمشنر کھڑا ہو گیا، ہاتھ ملاتا ہے، ان کے لیے کرسی منگواتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا لباس تو شاہانہ لباس ہے، عالمگیر اور شاہ جہاں کا لباس ہے، دوسرے کے متعلق کا یہ سب تو میرے نقال ہیں، ہم انگریزوں نے برے صغیر میں تھوکا اور وہ چاٹ رہے ہیں، ہر بات میں ہماری نقل، شادی میں، غمی میں، کپڑوں میں، چلنے میں، جانور کی طرح کھڑے ہو کر کھانے پینے میں، اور جناب چھری کانٹے سے کھانے میں، ہم تو ان کی نقل نہیں کرتے، ہمیں پتا بھی ہے کہ یہ حق پر ہے لیکن ہم ان کی نقل نہیں کرتے، یہ چمچے ہر بات میں ہماری نقل کرتے ہیں، بالوں میں بھی ہماری نقل کریں گے، چلنے میں ہماری نقل دیکھیں گے، فلم کیبل ننگی فلمیں دیکھنا انگریزوں کا کام ہے، یہ ہماری وہ بھی نقل کریں گے مسلمان ہو کر، جن کے آنکھوں میں کعبہ شریف اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن پاک کے جلوے ہونے چاہیے، ان کی آنکھوں میں ننگی فلمیں چل رہی ہیں اور دل اسی میں بھرا ہوا ہے۔ جو قوم اپنی تہذیب اور کلچر کو فنا کرتی ہے دوسری قوموں کی نظر میں ذلیل ہو جاتی ہے کہ اس نے اپنی تہذیب کو حقیر سمجھا، جب اس نے اپنی تہذیب کو حقیر سمجھا دوسرے قوم اس کو حقیر سمجھنے لگتی ہے۔ ابھی میں نے سنا ایک نئی بات، ڈپارٹمنٹل سٹور پر تو بیان ہو چکا ہے لیکن ایک اب دوبارہ اس میں ایڈ کریں گے، اس میں شارٹ کلپ میں، شارٹ کلپ کے بارے میں اتنے میسج میرے پاس اور خط ہیں کہ اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ جن رشتے داروں کو بھیجا بعد میں کہا آپ کہیں تو ہم نہ بھیجیں، کہا کیا ظلم کرتے ہو، بھیجا کرو، چھوٹی چھوٹی نصیحتوں میں ہمیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ پتا چلا کہ عورتیں وہاں جو گھومتے رہتے ہیں لڑکے اس کے ڈپارٹمنٹل سٹور کے، ان سے باتیں کر رہی ہیں، شانہ با شانہ چلتے ہوئے جا رہی ہیں، یہ سامان اس کا مال کا ہے اور یہ ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے، بتاؤ عذاب ہے یا نہیں ہے۔ کسی کو اگر شیخ نکال دے کسی وجہ سے تربیت کے لیے تو ان بیوقوفوں کو چاہیے کہ عاجزی انکساری اور کریں، ہم نے کسی پیر بھائی کو آپ کو سلام کرنے کا منع نہیں کیا، آپ ایسے بیوقوف ہیں اور عقل پر کیا مصیبت آئی ہوئی ہے کہ پیر بھائی آپ کو سلام کر رہے ہیں آپ چہرہ پھیر کے جا رہے ہیں، سب کو پتا تو ہے شیخ آپ سے ناراض ہے، آپ کو تفصیل بتانے کی کیا ضرورت ہے، سلام میں پہل کرو کہ بھائی دعا کرنا شیخ ناراض ہے، شیخ کا دل نرم ہو جائے، بھائی دو رکعت پڑھ کے میرے لیے دعا کرنا، آپ ایسے بیوقوف ہیں کہ لوگ آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ منہ بگاڑ کے دوسری طرف جا رہے ہیں، لوگ کیا سمجھیں گے کہ تکبر ہے، آپ کو کس نے کہا کہ پیر بھائیوں کو سلام نہ کرو، آپ کو کس نے کہا کہ ان کے سلام کا جواب نہ دو، سلام کا جواب دینا واجب ہے، آپ واجب کو چھوڑ رہے ہیں اور دوسروں کا دل کھٹا ہو رہا ہے کہ بھائی یہ شیخ نے منع کیا ہے کیا، میں کیوں منع کروں گا کہ سلام نہ کرو یا سلام کا جواب نہ دو، لیکن کیا بیوقوف یہ کہ اتنا پوچھنے کی بھی توفیق نہیں ہے کہ ہم سلام کر سکتے ہیں، یہ پوچھنے کی بات ہے۔ حضرت مجذوب رحمتہ اللہ علیہ سے شیخ ناراض تھے، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ 50-50 سے دعائیں کراتے تھے، کوئی کہتا تھا کہ یہاں بیٹھ جائیں چائے پی لیں تو روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بٹھاتے جو ہیں سب سر آنکھوں پر تو اس کی خوشی کیا ہو، بٹھاتے ہیں جو سب سر آنکھوں پر اس کی خوشی کیا ہو، کسی کے قلب نازک پر گراں گزرتا ہے، میرا شیخ ناراض ہے آپ مجھے وی آئی پی بناؤ گے تو میں کیا وی آئی پی بنوں گا، یہاں پتہ نہیں کیا تھا میری تربیت میں، ساری بات ہے میں تو اپنے آپ کو ہی غمزدہ کر رہا ہوں کہ میری تربیت میں کمی ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے، ورنہ یہ کون سی بڑی بات ہے جو آپ نہیں پوچھ رہے ہو۔ آپ فرمایا کہ اپنے کلچر کو فنا کرنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، دوسرے اور جو قوم اپنی تہذیب کو برقرار رکھتی ہے دوسرے قوم کی نظر میں اس کی عزت ہوتی ہے، اپنے کلچر کو فنا کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی گناہ نہیں ہے. آپ بتاؤ کتنا بڑا ظلم ہے کہ عورتیں ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جا کر برقعے کے ساتھ نامحرم مردوں سے باتیں کر رہی ہیں. دوسرے دکانوں میں تو ابھی بھی مرد کاؤنٹر کے دوسری طرف ہوتا ہے اور یہاں ساتھ ساتھ چل رہا ہے. آپ کو پرفیوم کا چاہیے، آپ بڑا ڈپارٹمنٹ اسٹور ہے آپ بھول جائیں گی، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. مردوں کے ساتھ جاؤ محرم کے ساتھ، بیوقوف مت بنو. کیا دوسرے دکان کی بند ہو گئے سب، صرف پورے دنیا میں ڈپارٹمنٹ اسٹور بچے جہاں جانا ضروری ہے. ابھی ایک خاتون کا پیغام آیا ہے الحمدللہ، تین دن پہلے میسج آیا دوسرے کسی ملک سے کہ یہ بیانات میں نے سنے ابھی اور میں نے پابندی کر دی جانے پر، تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میرا گھر کا خرچہ بچ رہا ہے، بچت ہو رہی ہے. ابھی آیا ہے، میں پرسوں ہی کا جواب دیا ہے، کتنا دل خوش ہوا الحمدللہ کہ اب میں نے اور میں اپنے شوہر سے کہہ دیا ہے میں آپ کے ساتھ بھی نہیں جاؤں گی، جو آپ لا دیں گے میں آج انشاءاللہ آج کے بعد راضی ہوں. اور شوہر صاحب کا خط آ رہا ہے میرے پیسے بچ گئے الحمدللہ، اور کریڈٹ کارڈ بھی ماشاءاللہ نیک ہے، وہ استعمال نہیں کرتے کریڈٹ کارڈ اس کا سود والا وغیرہ، لیکن وہ پیمنٹ میں ڈیلے ہونے والی تھی پریشان ہو گئے، تو الحمدللہ چار دن پہلے انہوں نے وہ کریڈٹ کارڈ سب ختم کر دیے. وہ کیونکہ وہاں پر اس کے لیے ویزا کے لیے ان چیزوں کے لیے کریڈٹ کارڈ ضروری ہوتا ہے، اب وہ کریڈٹ کارڈ لیا ہے کہ پیسے ہوں گے تو کریڈٹ کارڈ چلے گا ورنہ نہیں چلے گا. چلو جان ہی چھوٹ گئی الحمدللہ. دوسرا کریڈٹ کارڈ لالچ میں دیتے ہیں کہ آپ دس دن میں پیمنٹ کر دیں تو آپ کو سود نہیں لگے گا. اب اگر انسان بھول گیا دوسرا خرچہ ہو گیا سود لگ گیا، آپ لوگ الگ الگ ہو جائیں گے. شاباش، نثار کی اولاد ہو کر باتیں کرتا ہے، واہ بھائی. تو فرمایا کہ یہ سود والا معاملہ اللہ نے بچا لیا، کہا اتنا سکون ہو گیا جس کی کوئی حد نہیں، اور بچت شروع ہو گئی الحمدللہ. بچت میں تھوڑی لوں گا، اللہ آپ کو قربان کرے، آپ کو اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ آپ کو اس کو مبارک رکھے. ہمارا تو کام ہے بتانا، خود عمل کرنا. مدینے میں ایک عالم نے یوں کہہ دیا کہ انگریزوں کے ہاں یہ بات اچھی ہے کہ دوسری دفعہ صحبت کرنے میں غسل جنابت نہیں کرنا پڑتا، بس اللہ کو یہ بات ناپسند آئی کہ کافروں کے طریقے کو ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر ترجیح دے رہا ہے. جب اس شخص کا انتقال ہوا مدینے میں اس کو دفن کر دیا گیا، مگر مدینے سے لاش اسپین منتقل ہو گئی، اور اسپین میں ایک لڑکی مسلمان ہو گئی تھی اور وہ وہیں دفن ہوئی تھی، لیکن وہ سنتوں پر بہت عمل کرتی تھی نئی مسلمان خاتون، تو اس کی لاش مدینے میں اس عالم کی قبر میں پہنچ گئی. وہاں حج میں، شاید یہاں لکھا ہو، حج میں ایک صاحب آئے تھے، وہ گئے تھے جنت البقیع میں، تو نظر پڑ گئی اس خاتون پر، وہ سائٹ میں کھل گیا، تو کہا اس لڑکی تو ہم نے خود دفن کیا ہے، یہ یہاں کہاں سے آ گئی؟ تو دوسرے نے چیخ مارا یہاں تو ایک مدینہ کے عالم دفن ہوئے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ پھر وہاں سے انکوائری کر کے پتا چلے وہ وہاں پہنچ گئے، یہاں آ گئی ماشاءاللہ. المرء مع من احب، جو شخص جس کو پسند، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جو شخص جس کو پسند کرے گا، جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے اس شخص کی جس کے دل میں اللہ اور رسول کی عظمت نہیں ہوتی، اور فرما برداروں کو دنیا میں بھی نقد نفع دیتے ہیں، اور سکون اور اطمینان کی زندگی کا ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے. اسلام دنیا کی ترقی سے منع نہیں کرتا، سمجھ لو، خوب کماؤ لیکن اللہ کو نہ بھولو، نوکری کرو البتہ تجارت کو افضل سمجھو. صحابہ نے تجارت کی تھی، ایک شخص نے شیخ الہند سے سر سید کی تعریف کی، بڑی بڑی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، اتنی بڑی سفید داڑھی ہے، اس کو ہیرو بنایا ہوا ہے قوم کا. اگر کسی کو پوچھو نا کہ اس کا نام تو سید احمد تھا، سید احمد تھا، تو سر کیوں لگا ہوا ہے؟ پہلے سر پہ ہاتھ مار دیں گے، یہ تو سب تو خیال ہی نہیں رہا. خود مسلمان سر اس کو خطاب دیتے تھے، انگریز جو ان کا غلام ہوتا تھا پیر چاٹتا تھا، اس کو سر کا خطاب دیا جاتا تھا. کسی کو کہا جاتا تھا کہ تمہارے گھوڑے کو دوڑاؤ، جہاں تمہارا گھوڑا تھک جائے تمہاری زمین. ان کے باپ کی زمین تو تھی نہیں، تھی تو ہندوستان کی زمین تھی، ان کے باپ دادا کی تو تھی نہیں. اس طرح خریدتے تھے لوگوں کو. اب سر سید احمد کو ہیرو بنایا ہوا ہے ہمارے قوم کا، اور ظالم تھا. فرمایا کہ ابھی بھی لوگ سمجھیں گے نہیں اس بات کو، کیونکہ یہ پڑھتے وہ تاریخ ہیں جو دوسرے لکھتے ہیں اللہ کے دشمن، اس لیے ان کو سمجھ میں ہیرو آتے ہیں، اور جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اس کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. اور جہاں جہاں پہلے دین کی باتیں تھیں، اب وہ فاؤنڈیشن کو یہ اس نے سب نکال دیا، وہ کہ لوگوں کی عادتیں خراب ہو رہی ہیں، نیک بن رہے ہیں یہ پڑھ کر بھی. تو فرمایا کہ ایک شخص نے شیخ الہند سے سر سید کی تعریف کی، مسلمانوں کو ان کی وجہ سے بڑی بڑی ملازمتیں ملی، فرمایا کہ ہاں لعنت کی کرسیوں پر بٹھا دیا ورنہ قوم تاجر ہوتی. کون ہے یہ؟ شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ. ہاں ملا دی، فرمایا ہاں بالکل صحیح ہے لیکن لعنت کی کرسیوں پر بٹھا دیا. بڑے بڑے ڈپٹی کلیکٹروں کی جائیدادیں رہن میں ہوتی، حکومت کو بھی تاجروں سے دینا پڑتا، حکومت ان سے قرضہ لیتی، ملازمت سے غلامانہ ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے. ہمارا تجارت کا مزاج ہمارے غلط قسم کے لیڈروں نے فنا کیا ہے. بہرحال ملازمت جائز ہے ناجائز نہیں، افضل اور غیر افضل کی بات ہے. ملازمت کر دیا، تجارت ہاتھ پیروں سے کرو. ملازمت کرو یا تجارت ہاتھ پیروں سے کرو، دل اللہ کے ساتھ رہے. ماشاء اللہ بھی تو کون ہے بھائی. ملازمت اور تجارت ہاتھ پیروں سے کرو، دل میں اللہ رہے اور دل اللہ کے ساتھ رہے، پھر یہ ملازمت اور تجارت بھی عبادت ہے. آج اگر دین پر عمل کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی، رفتہ رفتہ شروع کرو، نیک مجلس میں آؤ، اللہ والے یا ان کے غلاموں کے پاس آؤ. یہ مطلب نہیں کہ آج ہی انگریزی لباس چھوڑ دو، آج ہی داڑھی رکھ لو، لیکن ان باتوں کو دل سے برا جانو اور رفتہ رفتہ چھوڑنے کی کوشش کرو. کسی اللہ والے سے تعلق کر لو، پھر جس طرح وہ کہے اس پر عمل کرتے رہو، انشاءاللہ گناہ چھوڑنے کی ایک دن ہمت پیدا ہو جائے گی. دوسری بات ہے فکر، یعنی اللہ کی نعمتوں کو، موت کے وقت کو اور مرنے کے بعد حشر و نشر کے حالات کو سوچا کرو. یہ بذات خود اعلی درجے کی عبادت ہے. لیکن جو ذکر نہیں کرتا اسے فکر بھی نصیب نہیں ہوتی. شیخ کا بتایا ہوا ذکر نہیں کرتا، بار بار شیخ کہتا ہے لیکن مانتا نہیں. ذکر کی پابندی کے بعد فکر کی توفیق ہوتی ہے. پہلے ذکر کی عادت ڈالو، پھر فکر بھی کرنے لگو. اسی لیے اللہ تعالی نے ذکر کو مقدم کیا، فرماتے ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، کیسے؟ کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے. اس کے بعد فرمایا ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، فکر کرتے رہتے ہیں زمین اور آسمان کے خلق کے بارے میں. یا سائنس فیل ہو گئی. فکر کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کر کے تنہائی میں قبلہ رو بیٹھو، پھر اللہ کو یاد کیا کرو. زمین اور آسمان کے خالق ہیں، ہمارے بھی خالق ہیں، اور اپنے اللہ سے باتیں کیا کرو کہ اے اللہ آپ نے ہمیں وجود بخشا، ازل میں ہم نے اپنے آپ کو آپ سے مانگا نہیں تھا، بغیر سوال کے آپ نے ہمیں انسان بنا دیا، تمام مخلوقات سے افضل کر دیا، کتا اور سور کے قالب میں نہیں ڈالا، اگر آپ چاہتے تو کتا اور سور بنا سکتے تھے، پھر لولا لنگڑا اور اپاچ نہیں بنایا، صحت تندرستی عطا فرمائی، بغیر سوال کیے ہوئے یہ نعمتیں عطا فرمائی. ایک آنکھ اگر ضائع ہو جائے تو 500,000 روپے دینے پر بھی نہیں مل سکتی. آنکھ، کان، ناک، غرض تمام اعضاء میں بھی ایسی قوتیں دے دی جن کو کسی قیمت پر خریدا نہیں جا سکتا. ہر مشین کا ڈھانچہ اور اس میں ایک قوت دے دی بغیر مانگے ہوئے. اللہ نے ہم کو مسلمان گھر میں پیدا کیا. یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے خزانے ایک طرف اور ہمارا ایمان ایک طرف. کوئی اگر دنیا بھر کا صدر ہے، اس کے نام کا سکہ چل رہا ہے، دنیا بھر قدموں میں جھکی ہوئی ہے، لیکن کافر ہے تو بیکار ہے، کیونکہ اس سے بڑا مفلس کوئی نہیں. ایک دن مرنے کے بعد عذاب میں مبتلا ہوگا، چند دن کی بہار ہے. اگر آپ غریب بھی ہیں، کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہیں، ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر جب ایک بار لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کی بادشاہت مل جاتی ہے. اس دولت پر اللہ کا شکر کرو، اور اس پر جتنا شکر کیا جائے کم ہے. شکر سے نعمت میں ترقی ہوتی ہے. ابھی شاید اسی میں آگے حضرت فرماتے ہیں میرے خیال میں کہ اپنے موجودہ ایمان کا روز شکر ادا کیا کرو. اپنے موجودہ ایمان کا روز شکر ادا کیا کرو تو لئن شکرتم لازیدنکم، ہے نا، تو ایمان بڑھے گا. فرمایا ایمان پر خاتمہ ہوگا. جملہ اللہ دل میں اتار دیں، موجودہ ایمان کا روزانہ شکر ادا کرتے رہو تو ایمان اور بڑھے گا. جب ایمان بڑھے گا تو خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ. شکر سے نعمت میں ترقی ہوتی ہے. پھر کسی یہودی، اسرائیلی، چمار کے پاس پیدا نہیں کیا. اگر کافر کے گھر پیدا کرتے تو کون روک سکتا تھا؟ وہاں ہدایت کی کیا امید تھی جب اللہ اور رسول سے ہی بے خبر ہوتے؟ اگر چمار بنا دیتے تو صبح و شام زمیندار کے دو دو جوتے اور گالیاں ملتی، دنیا میں بھی ذلیل رہتے اور آخرت میں تو عذاب ہی ہوتا. پھر مسلمانوں میں ان فرقوں میں نہیں پیدا کیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن نام کے مسلمان ہیں اور حقیقتاً اہل باطل اور گمراہ ہیں، کسی مسٹر کے گھر پیدا نہیں کیا، ورنہ شراب زنا اور کباب سے بھی نہ بچ سکتے، شراب اور کباب اور زنا سے بھی نہ بچ سکتے۔ بچپن میں کن کن حالات میں رکھا، ہر شخص اپنے حالات کو خود سوچ لے کہ کس کس طرح اللہ نے پرورش فرمائی اور کن کن انعامات سے نوازا، اس پر بھی شکر کرو کہ اللہ نے اپنے خاص بندے کے ساتھ تعلق کی توفیق عطا فرمائی۔ کوئی گمراہ پیر مل جاتا تو دین تباہ ہو جاتا، کسی ایسے کے چکر میں پڑ جاتے تو بجائے قرب کے دوری ہوتی چلی جاتی۔ پھر دنیا میں بھی سینکڑوں نعمتیں عطا فرمائی، بجلی کا پنکھا دیا، عزت دولت عطا فرمائی، تو جس کو جو نعمتیں حاصل ہے اس کو سوچا کرے اور شکر کرتا رہے، چاہے اس کے پاس مال کم ہو چاہے بے روزگار ہو، لیکن جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ نہ ہوتی تو ہم کیا کر لیتے، اس کا شکر کریں گے تو اللہ دیں گے۔ اور میرے خیال میں اسی میں حضرت نے آگے لکھا ہے، میرے خیال میں، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دین میں اپنے سے اونچے والوں کو دیکھو اور دنیا میں اپنے سے کم والوں کو دیکھو۔ ہم الٹا کرتے ہیں، اس کو اتنا مرسیڈیز مل گیا، بنگلہ مل گیا، یہ مل گیا، وہ مل گیا، اس وجہ سے پھر دیندار بھی جو ہوتا ہے نا کچا، پھر وہ لوگوں کے مال دولت اور ان کے گاڑیوں سے مروب ہو کر پھر ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن ان نعمتوں کا اپنا حق سمجھنا سخت بے ادبی ہے۔ ایک شخص تھا، برسوں سے عبادت کر رہا تھا، جنت سے اس کے لیے دال روٹی آتی تھی، حضرت ابراہیم ادھم نے جب درویشی اختیار کی اور جنگل میں آ گئے، ان کے لیے جنت سے خوان آتا تھا۔ اس شخص کے دل میں اللہ کے انصاف کے متعلق اعتراض پیدا ہوا کہ میں تو 10 سال سے عبادت کر رہا ہوں، میرے لیے صرف دال روٹی آتی ہے اور یہ ابھی آیا ہے اور اس کے لیے خوان آنے والا لگا۔ اللہ کو یہ بات سخت ناپسند آئی ہوئی اور اعلام ہوا کہ تو نے ہمارے لیے صرف کھرپی اور کھانچی چھوڑی تھی اور اس نے ہمارے لیے بادشاہ چھوڑی ہے، تیری وہ کھرپی اور کھانچی رکھی ہوئی ہے، جا گھاس کھود اور کما، گستاخوں کے لیے ہمارے یہاں کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر جاندار کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ذمے کی دو قسمیں ہیں، ایک وجوب استحقاق کی اور دوسرا وجوب تفضلی۔ اللہ نے جو یہ ذمہ لیا ہے احساناً اور فضلاً لیا ہے، کوئی قرضہ نہیں ہے۔ جیسے یہ بابا، اب دیکھیے، اب یہاں سے بابا کے پاس یہیں سے پڑھاتا، اب میں صرف ایک صفحہ پڑھوں گا، باقی لائن لگی ہوئی آگے تاکہ کل آنے کی فکر ہو کہ آگے پتہ نہیں کیا ہے۔ اب جیسے یہ بابا جو میرے یہاں پانی بھرنے آتا ہے، میں اس سے کہہ دوں کہ صبح و شام ہم تمہیں 2 روٹی دیا کریں گے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا حق میرے اوپر واجب ہو گیا اور میں پابند ہو گیا کہ روٹی دیے جاؤں؟ بلکہ یہ صرف کرم ہے، جب تک جی چاہے گا دیتا رہوں گا، کوئی اس کا استحقاق نہیں۔ ایسے ہی جو ذمہ اللہ نے لیا ہے، بندے کا استحقاق نہیں ہے کہ اللہ کو دینا ہی پڑے گا، اور نہ اللہ تعالیٰ پابند ہو گئے کہ رزق اب ان کے ذمہ واجب ہو گیا، بلکہ ذمہ داری صرف ان کا فضل اور کرم ہے، ورنہ بندے کا حق نہیں۔ امیر ہو یا غریب، کوئی اپنا حق نہ سمجھے، شکر کرتا رہے۔ کوئی کہے کہ جھوپڑی والا کیسے شکر ادا کرے؟ واہ رے میرے شیخ۔ کوئی کہے کہ جھوپڑی والا کیسے شکر ادا کرے، تو سوچنا چاہیے کہ بڑے بڑے امیر دوزخ میں چلے جائیں گے گناہوں کی وجہ سے، توبہ نہ کرنے کی وجہ سے، اور بہت سے غریب تقویٰ کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی امیر نہ ہوں گے۔ جوتیوں کے خاک، عمرہ سے 500 برس پہلے غریب جنت میں داخل ہوں گے۔ غریب کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ عمل والا، اکڑنے والا نہیں، وہ آگے آیا ہے اس میں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دیکھو آ گیا، کہ دنیاوی معاملے میں اپنے سے غریب کو دیکھو تو تم کو نعمت پر شکر کی توفیق ہوگی، ورنہ اپنے سے بڑے کو دیکھو گے تو اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بھی سخت ہے ناشکری پر۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ مساکین کے پاس بیٹھا کر، اب پوچھو ہر ایک سے مسکین کا مطلب کیا ہے، کہ جو بھیک مانگتا ہے، مسکین کا مطلب اللہ والا، مسکین کے پاس بیٹھا کرو، مسکینی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب تھی، دعا فرماتے کہ اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ اور مسکین مار اور مسکین و میرا حشر فرما، اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرت المساکین، کہ اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اور مسکین میں مار اور مسکین میں میرا حشر فرما، مسکین کے معنی ہے جس کے دل میں مسکینی یعنی کمال درجے کی توازو ہے، یا غلبت التواضع علی وجہ الکمال. آنکھ بند ہوئی آپ کی؟ ابھی آنکھ بند ہوئی. ہاں ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے. بہت چالاک لوگ ہیں ماشاءاللہ، شیخ کو بھی دل خوش کر دیتے ہیں ماشاءاللہ. یہی تو ادائیں ہوتی ہیں جس سے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، ورنہ ہمارا کیا ہے، کوئی سو جائے تو ہمارا کیا بھائی. لیکن ہمارے سے ہماری محبت ہے، ہم چاہتے ہیں کوئی نہ سوئے. تو یہ ایک تھے تیل والا، تھے انڈیا سے آتے تھے حضرت والا کے پاس، اسماعیل تیل والا. تو جب حضرت نے یہ اس کی تشریح کی کہ مسکین کا مطلب ہے یا غلبت التواضع علی وجہ الکمال، اور اب من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ عزت عطا فرمائیں گے، تو وہ حضرت کے پاس بیان کے بعد ہنستے ہوئے ہاتھ چوما کا، حضرت میرا 25-30 برس کا نقصان ہو گیا تھا، آپ نے آج صحیح کر دیا. فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضرت نے 25 سال سے ڈر کر یہ دعا نہیں پڑھتا تھا کہ اگر میں مسکین ہو جاؤں گا تو زکات صدقات کہاں سے دوں گا، مسجد میں پیسے کہاں سے دوں گا. آج پتا چلا مسکین کا مطلب. حضور صلی اللہ تعالی وسلم چاہیں گے کہ میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور میرے مسلمان امت بھیک مانگے؟ یہ دعا پڑھنے کے مزے ہی اور ہیں کہ اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین مار، مسکینوں میں اٹھا. کیا مطلب؟ اللہ والوں کے ساتھ رکھ، اللہ والوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ اٹھا. ڈر کے مارے 20-22 سال تک دعا نہیں مانگی تھی انہوں نے. بہت سے غریب مسکین نہیں ہوتے، سنیے، بہت سے غریب مسکین نہیں ہوتے، دل میں تکبر بھرا ہوتا ہے، ذرا سی بات پر چھرا چاقو نکال لیتے ہیں. اور بہت سے امیر بھی مسکین ہوتے ہیں. مسکین وہ ہے جس کا دل اللہ کی یاد میں ٹوٹا ہوا ہو. اگر شیخ نہ بتاتے تو ہم بھی دعا نہیں پڑھتے، صاف بات یہ ہے. تو دنیوی معاملات میں اپنے سے چھوٹے کو، دین کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھو. تم 2 رکعت پڑھتے ہو تو 12 رکعت پڑھنے والے کو دیکھو، اس سے دل میں تقاضا اور شوق پیدا ہوگا کہ 12 رکعت پڑھوں، اور اپنی حالت پر افسوس بھی ہوگا، دین کی ترقی کی فکر ہوگی. اس لیے جس کو جو نعمتیں حاصل ہیں اس پر شکر ادا کرو. یہ یاد رکھنا چاہیے بے ادبوں اور گستاخوں کے لیے اللہ کے یا کوئی پوچھ نہیں. پھر تندرستی کو سوچو کہ صحت عطا فرمائی. اگر آج بیماری آ جائے تو تندرستی کی قدر معلوم ہوگی. تندرستی عطا فرمائی، بیمار نہ بنایا، ورنہ عبادت بھی صحیح طرح نہ کر سکتے. پھر سوچو کہ مسجد کا قرب دیا کہ 5 وقت با جماعت نماز ادا ہو جاتی ہے، یہ کتنی بڑی دولت ہے. اپنے ایمان پر روزانہ شکر بھیجا کرو. حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہو تو ایمان کی نعمت پر روزانہ شکر ادا کرے. شکر تو ہم بھی آپ بھی ادا کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی حضرت فرما رہے روز. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ فکر کی عبادت جسم کی عبادت سے افضل ہے، اور اللہ کے خاص بندوں کو ہی نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارے خاص بندے زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. اب صرف اتنا پڑھنا ہے جس نے رات کو مست کر دیا، اس کے بعد چھٹی. آپ گیہوں کے کھیت میں سمجھتے ہیں کہ یہ دانے ہیں، غور کرتے رہنا. آپ گیہوں کے کھیت میں سمجھتے ہیں کہ یہ دانے ہیں، اللہ والے سمجھتے ہیں کہ یہ دانے علماء ہیں، بڑے بڑے انجینئر ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں. ان دانوں میں انسان کی پیدائش کے اجزاء موجود ہیں. یہ دانے کھیت سے نکل کر ان شخصوں کے پیٹ میں جائیں گے جن سے وہ علماء اور ڈاکٹر انجینئر پیدا ہوں گے. ان دانوں کے اندر انسان چھپے ہوئے ہیں. یہ فکر کیا کرو کہ کیسی قدرت والی ذات ہے جو کروڑوں انسانوں کے منتشر اجزاء کو نطفوں میں مجتمع کر دیتے ہیں. یہ اجزاء گیہوں کے دانے ہیں، یہ اجزاء گیہوں کے دانے میں ہیں، پانی میں ہیں، ہواؤں میں ہیں، مختلف بر اعظم میں پھیلے ہوئے ہیں، آسٹریلیا کے گیہوں کے دانے میں ہیں. اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ کوئٹہ کی بکریوں میں ہیں، اور کندھار کے اناروں میں ہیں، لبنان کے کیلوں میں ہیں، اور کندھار کے سیبوں میں ہیں، اور گرم مسالوں کے اندر یہ چھپے ہوئے ہیں، ڈاکٹر انجینئر وغیرہ. یہ چاولوں میں چھپے ہوئے ہیں، یہ گیہوں میں چھپے ہوئے ہیں، یہ دالوں میں چھپے ہوئے ہیں، یہ سبزیوں میں چھپے ہوئے ہیں. بتاؤ جو اتنا سوچے گا اللہ سے محبت کتنی بڑھتی جائے گی. اللہ کے احسانات جو روز یاد کرے گا تو ہر ایک چاہتا ہے کہ میں محسن کو ناراض نہ کروں. ایک پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا، سوچنے میں تھوڑی آدھا گھنٹہ لگتا ہے، 5-7-8 منٹ زیادہ سے زیادہ. اور ضروری نہیں ہے کہ روزانہ اتنی لائنیں یاد بھی ہوں. ہم سب ان چیزوں میں چھپے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے زمزم میں، کھجوروں میں چھپے ہوئے تھے مدینہ شریف کے. اللہ نے حاجی صاحب کو اور عمرے والے کو حکم دیا، دل میں ڈالا کہ جاؤ فلاں کے گھر میں زمزم دو ہدیہ، کھجور ہدیہ دو، آنے والا بچہ جو ہے اس میں چھپا ہوا ہے، اس کو مار کر اٹھاؤ. اگر سوچے ایسا مضمون پہلی دفعہ بیان ہو رہا ہے، بڑے آئے سونے والے. آپ لوگ خیال کیوں نہیں کرتے ہو اپنے دوستوں کا بھائی؟ مختلف برازموں پھیل آسٹریلیا کے گیہوں کے دانے آتے ہیں اور ان سے یہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے باپوں کے پیٹوں میں وہ دانے پہنچتے ہیں جن سے نطفہ بنتا ہے اور آدمی وجود میں آتا ہے. اسی طرح ہوائیں دیکھو, جھیل سیف الملوک سے برف پگھلتی ہے اور برف پگھلتے پگھلتے سب معدنیات آ کے دریائے سندھ میں گرتی ہیں. آ کے وہ پانی پھر فلٹر مشینوں کے ذریعے منرل واٹر بن کر ہم کو ملتا ہے. کہ آسمان سے لاتے ہیں منرل واٹر لے پانی, یہی تو ہوتا ہے. یہ معدنیات میں ہم چھپے ہوئے تھے, ہمارے ماں باپ نے وہ پانی پیا اور ہم نے پیا, اس سے ہمارے اولاد کی پرورش ہوئی. اسی طرح ہوائیں اور پانی کے وہی قطرے اور وہی غذائیں پیٹ میں جاتے ہیں جس میں ان انسانوں کے اجزاء پہلے سے موجود تھے. یہ پھیلے ہوئے اور منتشر اجزاء باپ کی پشت میں کون مجتمع کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہم تمہیں اس وقت سے جانتے ہیں جب تم ماؤں کے پیٹ میں تھے. آج اپنے کو بڑا سمجھتے ہو, وہ وقت بھول گئے جب ماؤں کے پیٹ میں پانی تھے اور پانی بھی ناپاک کہ اگر بدن سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جائے اور جس کپڑے پر یا جسم کے جس حصے پر لگے وہ حصہ ناپاک ہو جائے. کوئی چھوٹا پسند نہ کرے اس گندے اور ناپاک پانی پر, ہم نے ہی تو تمہاری تصویر کھینچی تھی. گندا پانی گندے خون پہ ہی تو ہم نے تمہاری ہو الذی یوسف ویرکم فی الارحام. عقل مند اور فرما بردار وہی ہے جو اپنی اصلیت کو نہ بھولے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آگے اس گندے پانی پر حضرت نے کیا نصیحتیں فرمائی ہے کہ اپنی اصلیت کو جو نہیں بھولے, اپنے ماضی کو یاد کرے کہ میں ماضی میں ایسی گندی چیز تھا کہ کپڑے پہ لگ جائے, جسم پر لگ جائے ناپاک, جس کا نام لیتے ہوئے شرم آئے, اور اس وقت پیٹ میں پیشاب پخانا گندی ہوا بھری ہوئی ہے. فرمایا اپنا ماضی نہ بھولے, گندا پانی گندا خون, اپنا حال نہ بھولے, اور اپنے گناہوں پر اللہ کی ستاریت کو نہ بھولے. مر جائے گا, گناہ نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی. اس کو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ تعالی کل, ابھی اور طویل مضمون ہے. کیا اللہ تعالی نے عزت والوں کو علم عظیم عطا فرمائے تھے. کون حدے اتنا سمجھانے کے باوجود بھی جو ہے ایسی حرکتیں, بتاؤ بچارہ گر جاتا تو کیا حال ہوتی تھی بچارے کی؟ اتنا بدماشی اس عمر میں, اور چڑھا دیتا تو کوئی دوسرا ہوتا تو چڑھا دیتا تو پتا چلتا پھر ہاں نہیں کیسے آ رہا, اٹھا کر لے آؤ. جب بدماشیاں کرتے ہیں کھلے عام تو نہیں آ رہا, تو دو آدمی پکڑ کر لے آؤ. کس کے بیٹا ہے یہ؟ کس کا بیٹا ہے؟ ہاں ہاں اس کو تو میں دو تھپڑ ماروں گا خود ہی دماغ ٹھیک ہو جائے گا. کل ایک بچے نے ماں کی گالی دی دوسرے بچے کو, ہمارے یہاں آنے جانے والے, دیجیے گا ٹشو مجھے. اس کو تو میں خود بلا کر ٹھیک کروں گا، ابھی تو چھوڑو آپ، آ بھی نہیں رہا. بس ٹھیک ہے، اب تو پتا چل گیا نا، ابھی اس کو ٹھیک. یہ بھی تھا، آپ کہہ رہے شاید کا بیٹا تھا. چلو ماشاءاللہ شاید کا بیٹا تو نہیں تھا الحمدللہ. میں تو بچہ تھا دو دن سے، جب سے آ رہا ہے میں تو حیران ہو گیا. کون کون ہے نام لو نا بتاؤ. ابھی یہ تھا، یہ کس کا بیٹا ہے؟ پوچھو ابا کا نام کیا ہے اس کا، کس کا بیٹا ہے؟ آسم. بھائی اپنے پاس بٹھا کے رکھو نا بچوں کو. بھائی ڈری نہیں ہے، عمر دیکھو کیا ہے اور حرکتیں کیا ہے. مارنا وارنا نہیں آپ کہ بھائی سب کے سامنے بتا دیا آپ اما مارے یا ابا مارے، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن ان کو بٹھاؤ اپنے ساتھ تو جائے ہی نہیں. اب مجھے تو ڈر لگ رہا ہے چند دن کے بعد مسجد اختر میں پھر کیا ہوگا. ابھی سے دو آدمی مقرر کر لیے اور بالکل تین دفعہ سمجھانا ہے، اس کے بعد مارنا ہے پکڑ کر. آخر ہم حضرت والا کے پاس بھی ہوتے تھے، حضرت میر صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس بھی ہوتے تھے، کبھی شکایت نہیں ملی. اب یہاں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے، محلے والوں کو تنگ کر رہے ہیں. پچھلے دنوں محلے والوں نے گھنٹیاں بجائیں، تب پھر دو دن جوش میں کھڑے رہے دوست ہمارے، پھر چھٹی. ابھی چند دن پہلے میں نے کہا ہے کہ بھائی 15-15 منٹ کی ڈیوٹی دے دو آپ روزانہ، چار آدمی بدلتے رہو، بوڑھے بھی تیار ہیں، کوئی بولے تو صحیح. وہاں آواز بھی جا رہی ہے الحمدللہ، ورنہ ایک اسپیکر چھوٹا اور چار پانچ دن کے لیے لگا دیں گے. بتاؤ آپ موٹر سائیکل لگا کے آ رہے ہیں، پتا ہے کہ وہ مارے گا نہیں موٹر سائیکل والا بےچارا. دوسرا کوئی ہوتا پہلوان قسم کا، اتر کے گردن پکڑ کر، جیسے ہماری گول مسجد کے پاس گھر تھا، عصر کی نماز ختم ہونے کے بعد گالیاں کی آواز سنی میں نے مسجد میں، جلدی باہر نکلا تو اتنا موٹا تازہ بچے کی گردن پکڑ کے اٹھایا ہوا تھا، مسجد میں فوج گالیاں دے رہا ہے فلانے کا اولاد فلاں. میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے، کہ اس نے مجھے تنگ کیا ہے. میں نے کہا لیکن آپ مسجد میں جو گالی دے رہے ہیں وہ اپنا جسم دیکھا، بچے کا جسم دیکھے، مجھ سے لڑنے لگا. اس مسجد میں ہوا ہمارے بچے کو مارا ایک تھپڑ زور سے ایک آدمی نے، ظاہری بات ہے ہماری اولاد ہے، چاہے بھائی کی اولاد ہو. مجھے بہت غصہ آیا اور پھر وہ گھور گھور کے مجھے دیکھ رہا ہے. میں نے سمجھ گیا کہ مسجد میں جھگڑا ہوگا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، اپنے ہی بچے کو ناراض ہوا میں. اب وہ ایسی محبت سے ملتا ہے، چار مرتبہ تو معافی مانگ چکا ہے، داڑھی بھی رکھ لی الحمدللہ. لیکن بچہ اب ظاہری بات ہے ہم کیوں اپنے بچے کی طرف لیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بچوں کی تربیت میں لکھا ہے جو ماں باپ بچوں کی طرف لیتے ہیں، پڑھ لو نا بچوں کی تربیت میں، جو ماں باپ اپنے بچوں کی طرف لیتے ہیں، سائڈ لیتے ہیں، ان کو کچھ نہیں کرتے، یہی بچے برباد ہوتے ہیں آگے. ہوتا ہے نا خاندان میں، پڑوس میں، ہمارے بچے نے اس طرح نہیں کیا، وہ کہتے ہیں ہمارے بچے نے اس طرح نہیں کیا، تیسرے ابا کہتے ہیں ہمارے بچے نے ایسا نہیں کیا، پھر جنات نے کر کیا کچھ کیا. لوگ پاگل ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں آ کے. ان بچوں کو باہر جانے ہی کیوں دیں، جاؤ اپنے گھروں میں جاؤ، اگر یہاں نہیں آتے تو. پچھلے دنوں چند بچے نہیں آئے، پھر سیٹنگ کی، پھر وہ آنے لگے ڈر کے مارے. ابھی کچھ عرصہ پھر دو بچوں کو اتنا ستایا گیا، انہوں نے آنا بند کر دیا، مجھے بتایا ہی نہیں. مجھے بتایا، میں نے کہا بھائی ڈیوٹی لگاؤ، جب گھر سے نکلیں آپ کو اطلاع ہو، موٹر سائیکل والا جا کے بچوں کے ساتھ ساتھ آئے، اور پہنچاتے ہوئے گلی تک ان کو پہنچایا گیا موٹر سائیکل والا. اب اس کو فالو تو آپ نے کرنا ہے نا، اب کل سے آپ لوگ فالو کریں نا، باہر مجال کیسے کھڑے ہونے کی، بچوں سے آپ طاقتور بچے آپ پر ہو گئے. مہربانی کر کے اپنی ذمہ داری سنبھالو، شیخ کے لیے سکون کا انتظام کرو. یہ بچے خراب ہو جائیں گے ہماری پکڑ ہوگی کہ آپ نے بچوں کو کیوں نہیں صحیح رکھا. تھوڑا اب بےچارے بیان سن رہے ہیں اور وہ چپکے سے نکل گیا، بیان میں بھاگے گا تو نہیں، اور بےچارے بیان سنے یا ان کو جب پیچھے بھاگے، اپنے پاس تو بٹھاتے ہیں اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں. باہر اگر ہمارے ساتھی کھڑے ہوں دیکھتا ہوں باہر کسے نکلتے ہیں، اور اگر کہ موت مارنا کا یہی مار. شفا اللہ عطا فرمائے، ملازمت میں جو حالات ہیں اللہ درست فرما دیں، اللہ تعالیٰ موت تک دین پر استقامت نصیب فرمائے. گرل ناچات کیا ہیں، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے. میں نے کب کہا ہے بھائی میں ہنسو بولو، ہر وقت تھوڑی ہنسنا بولنا ہے کوئی. واہ بھائی واہ، ہنسو بولو ہم نے کب منع کیا ہے، لیکن موقع بھی تو ہوتا ہے نا. اب یہ موقع شیخ ڈانٹ رہا ہے حضرت، ایسا تھوڑی کہا ہے. اللہ میرا تزکیہ نفس کرا دے، اللہ آپ کا کیا ہمارا ہم سب کا، اللہ تعالی کام بنا. درخواست دو جلدی دو بھائی، اللہ تعالی کامیاب فرمائے، جلدی جمع ہو جاؤ. روزانہ ایک دو دوست چلے کے لیے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ذمہ داری ہے یہ صحبت صالحین کا پڑھوانا. کہاں گیا گنگلا؟ صحبت صالحین کا پڑھانا ہے جمعرات کو. اے آدھی رکعت کا اور اچھل کود ایسی کرتا ہے جیسے سب کچھ اس کو آتا ہوں. یہ خاتون آئی سی یو میں ہے, اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. ایسا دکھائے گا جیسے کوئی مچھر پہلوان ہو نا, تیلی پہلوان. 13 ممالک میں 95 مقامات پر مجلس سنی گئی. مردوں نے کوئی رپورٹ نہیں آئی, خواتین نے 180 گھروں میں سنایا. سب لوگ دعا بھی کرو کہ اللہ ہماری اولاد کو, ہمیں بھی اور سب کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک بنا دے. اور اس ماحول میں جیسے پہلے بیٹھتے تھے, یہی بچے پہلے تو یہیں بیٹھے رہتے تھے, اب وہ باہر چلے جاتے ہیں تو باہر اگر وہ کھڑے ہو تو ان کا اندر ڈال دے گا. اور ایسے نہ کھڑے ہوں, ایسے چپاتی پہلوان ایسے ہوں جس کو دیکھ کر تھوڑا ان کو فکر بھی ہو جائے. واہ بھائی عجیب میسج آیا, کوٹ سلطان ڈسٹرکٹ لیا پنجاب سے خاتون نے میسج بھیجا ہے. ماشاءاللہ ہم سب خواتین شیخ کی روز مجلس سنتی ہیں ماشاءاللہ. بیٹی عائشہ کو اللہ صحت عطا فرمائے. اور اہلیہ محمد خادم فریال مسجد سے, طبیعت کو اللہ اچھا کر دے اپنی رحمت سے, صحت عطا فرمائے. اللہ مجھے ہم سب کو اپنا بنائے. وہ معروف صاحب فیصل کے لیے سب دعا کرنے, فیصل کو اللہ صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنائے, خاص تعلق نصیب فرمائے. اویس مشتاق فیصل آباد میں بیان سن رہے ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو ٹافیاں دے دیں, اور نہ آپ نہ آپ کی اہلیہ, مارنے کی اجازت نہیں ہے, پیار سے سمجھانے کی اجازت ہے. اچھے بچے ہیں یہ بھی, جب چھوٹے تھے جب سے آ رہے ہیں, تو کبھی شیطان نے گڑبڑی کرا دی تو ان کو معاف کر دیا جاتا ہے. ہم سب معاف کرتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. آئندہ سمجھائے تو خدا نہ خواستہ موٹر سائیکل چڑھ جاتی اوپر پھر, اس لیے بس سمجھانا ہے, ڈانٹنا مارنا نہیں ہے. میں نے ڈانٹ دیا بس, اب زیادہ بچوں کو ڈانٹنا اور سب ڈانٹیں اور سب کہیں یہ غلط بات ہے. یہ چھوٹے بچے ہیں, اب چلو غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں, بڑا ہوتا تو شاید میں کچھ اور آپریشن کرتا, لیکن یہ تو بچہ ہے بالکل, کبھی ہو جاتا ہے ایسا. ان کو پتا ہے ہماری خانگاہی ٹوپی پڑی ہوئی ہے, کوئی ہم کو کچھ کہے گا نہیں. چلو بھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.